یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایۃ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. شکر ہے پروردگار عالم کہ اس نے کل کی مجلس کے بعد سے لے کر آج تک حیات بخشی، صحت و عافیت عنایت فرمائی اور پھر توفیق ذکر حسین علیہ السلام سے سرفرازی عطا فرمائی. یقیناً کون سمجھ سکتا ہے کس کی آخری رات ہے اور کس کو میسر ہوگا آئندہ آنے والی مجلس میں شرکت کرنا. اسی تشکر کے ساتھ چند جملے آپ کی خدمت میں امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی فرمان بھیجے. یہ سفر معرفت ہے، خطبات امام کے ذریعے سے یا کہیں کہیں مناجات امام سید سجاد علیہ السلام کے اشاروں سے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر معصوم کا سہارا نہ ہو تو خدا ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے. خدا کی ملاقات کا، خدا کی معرفت کا امکان ہی نہیں ہے. جس جس کو خدا کی تلاش ہے اسے فرش عذاب لے آنا چاہیے کہ خدا کی تلاش کا راستہ یہیں سے نکلتا ہے. لیکن صرف تلاش خدا ہی نہیں بلکہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، خدا نہیں مل سکتا جب تک کہ اپنے اندر کے فرعون کو نہ مار دیا جائے. اگر اپنے اندر کا فرعون زندہ ہے، سویا ہوا ہے، وہ الگ بات ہے. جب اسے موقع ملے گا، جب اسے موقع ملے گا اندر کا فرعون اٹھ جائے گا تو سلانا کافی نہیں ہے بلکہ مارنا لازم. صلوات پڑھے محمد و آل. اور اس سے پہلے کہ میں امام کے فرمان سے بات کو آگے بڑھاؤں، ایک مسلسل سوال رہتا ہے ہمیشہ سفر کے حوالے سے، اور سفر المظفر. صرف دو چار باتیں صاحبان علم و ادب کی بارگاہ ادب میں، بارگاہ عز و شرف میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے سفر المظفر. یہ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے جو بار بار سوشل میڈیا پر آنے والے کسی بھی ویڈیو کلپ کے حوالے سے پریشان ہو جاتے ہیں. سفر منحوس ہے، سفر کی نحوست ہے. کیا لفظ منحوس سمجھ لیا گیا ہے؟ کیا لفظ نحوست کی وضاحت ہو چکی ہے؟ بہت سے مسائل ہیں جو ہم بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھاتے ہیں. نحوست اور سعادت دن اور رات میں ہوتی ہے،
یہ چاند کا نکلنا، یہ سورج کا نکلنا، یہ دن کی رفتار یا رات کا سفر، یہ ایام، یہ گردش، یہ منحوس ہے؟ کوئی مہینہ منحوس ہے؟ قبلہ یہ مکان بڑا منحوس ہے، تو مکان کی دیواروں نے گناہ کیا ہے کوئی؟ کیا مکان کی چھت نے زنا کیا ہے؟ نہیں. نحوست انسان کے اپنے اعمال کی بدبختی ہے، جیسے اعمال کی خوشبختی ہے سعادت، ایسے اعمال سیئات کی بدبختی ہے نحوست. البتہ یہ جملہ چونکہ سفر کے اعتبار سے بعض علماء اہل سنت کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ 12 وفات والا مسئلہ آہستہ آہستہ سولو ہوتا جا رہا ہے. کہتے ہیں سفر کے مہینے میں اللہ کے رسول بیمار رہے تھے اور اسی مرض الموت میں آپ کی موت واقع ہوئی، اور سفر کا آخری بدھ ذرا سا بہتر ہو گئے تھے تو اس میں خوشی منائی گئی کہ رسول بہتر ہو گئے. اس کا روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ سفر کے مہینے کے اعمال، پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں دعا بیان کی تھی یا عزیزو یا عزیزو یا عزیز کے اعتبار سے، پروردگار صاحب عزت، صاحب غلبہ، صاحب قدرت، ذلت بے عظمت کا جمیع خلقک، پروردگار تمام مخلوق تری بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہے، تو صاحب عزت ہے. اس دعا کو شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں سفر کے اعمال میں لکھا. روزانہ دن میں 10 مرتبہ یہ دعا تلاوت کیجئے، تو دعا کی تلاوت اور ہے، صدقہ نکالنا اور ہے. صدقہ نحوست کی بنیاد پر نہیں، برکت کے حصول کے لیے نکالی ہے. پھر اب تو خیر بہت سی باتیں ختم ہو گئی، ورنہ لوگ چنے بانٹتے تھے سفر کے مہینے میں. 13 تیزی، سفر کے پہلے 13 دن بنو امیہ کے یہاں مشہور تھا کہ سونا جمع کرو، جیسے مدینہ منورہ میں روایت کہ اگر کوئی مدینہ منورہ سے سونا خریدتا ہے تو برکت ہی برکت رہتی ہے. یہ کسی سونارے کی روایت ہے. جیسے مکے میں اس کی جو پیاز کا مسئلہ آپ کے علم ہے، تو اب وہ پیاز نہ بک کے حدیث نکال لیجئے، سونا نہ بک کے حدیث نکال لیجئے. تو 13 تیزی، یہ 13 دن کا، اس میں جو کرو گے بہت تیز کام ہوگا. یا 13 دن بہت سخت ہوتے ہیں، اس کے دو معنی لیے گئے. ایک 13 تیزی، سونا جمع کرو سرخ ہو جاؤ گے، یعنی اتنا سونا بڑھے گا کہ بہت مال ہو جائے گا. یا 13 تیزی اس معنی میں کہ نحوست اتنی زیادہ ہے، کوئی کام مت کرو، کوئی کام مت کرو. اسلام تعطیل کے خلاف ہے، اسلام تحریک کی حمایت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حرکت کا نام حیات ہے، اطلاع کا نام موت ہے. معطل ہو گئے، موت ہو گئی. مجھے بتائیے، اگر کوئی سسپینڈ ہو جائے تو خوشی مناتا ہے یا غم فلوان پڑے محمد والے محمد کیا مناتا ہے؟ سفر کے پورے مہینے میں ایک، البتہ ایک دعا اور چل رہی ہے آج کل کی، دعا پڑھ لیجئے، اور یہ دعا پڑھ لیں گے تو سال بھر موت نہیں آئے گی. ایسی کوئی دعا. ہاں، بعض روایات بعض اعمال کے بارے میں ہیں کہ زندگی بڑھ جاتی ہے. زندگی بڑھنا اور ہے، موت نہ آنا اور ہے. گرچہ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ بات بہت آگے نکل جائے گی، صرف مثال اس لیے کہ آج 2 تاریخ سفر کی ہے، اور زید شہید کو یاد کرنا چاہیے، اور زید شہید کی محبت کو لیے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام کہ آپ کے فرزند حجت پروردگار کے جملے، چھٹے امام کے جملے فرماتے ہیں کہ اگر میرے چچا زید خروج کرنے سے پہلے مسجد سہلا میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تو ان کی 2 سال کی زندگی بڑھ جاتی. مسجد سہلا میں آ کر اگر میرے چچا زید دو رکعت نماز پڑھ لیتے تو ان کی دو سال کی زندگی بڑھ جاتی. صدقہ موت کو ٹالتا ہے, مگر موت کون سی؟ جو موت غیر حتمی ہو. اگر ایسے ہی موت ٹلتی رہتی پھر تو کوئی مرتا ہی نہیں. موت ٹلتی ضرور ہے, مگر موت غیر حتمی, جو موت حتمی ہے وہ تو بہرحال آگے رہے گی. جناب زید شہید کے عنوان سے بس ایک جملہ اور سن لیجئے, باقی باتیں انشاءاللہ اپنے مصائب میں آئیں گی, کہ زید شہید کی شہادت 42 سال کی عمر کے سن میں, 42 سال کا سن تھا آپ کا, اور 42 سال کے سن میں آپ کی شہادت, اور امام معصوم کا جملہ کہ اگر یہ دو رکعت نماز مسجد سہلا میں آگے پڑھ لیتے, میں خود جانتا ہوں بذات خود. ایسی ایک شخصیت مومن کو جس نے 24 محرم کو نماز پڑھی دو رکعت مسجد سہلا میں, 24 محرم کو, اور ربیع الاول میں انتقال ہو گیا. تلوار پڑھے محمد والے وہاں اگر گھر سے نکلتے ہوئے تحفظ چاہتے ہیں تو السلام علیکم یا ابا عبداللہ, گھر سے نکلتے ہوئے تحفظ چاہتے ہیں تو السلام علیکم یا ابا عبداللہ ایک مرتبہ پڑھیے. اور اگر موت مقدر ہے, موت حتمی ہے, تو شہادت ہوگی, ورنہ خدا بخیر و عافیت حسین کے نام کی برکت سے واپس لے آئے گا. سفر یہاں کا ہو تب بھی السلام علیکم یا ابا عبداللہ, سفر عشق خدا ہو نماز شروع کر رہے ہوں تو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کہیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ہمارے یہاں زیارت پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد, وہ اپنے مقام پہ پڑھیے, کوئی حرج نہیں ہے. نماز قبول ہی مولا کی محبت کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن نماز سے پہلے بھی پڑھیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, کہ آپ کا سفر بہت بہت لمبا سفر ہے, آپ معراج پر جا رہے ہیں, اور جب معراج پر جا رہے ہیں تو سرکار سید الشہداء کے نام کا سہارا آپ کو معراج تک لے کر بھی جائے گا. اور خیریت سے سلوات پڑھے محمد والے. امام فرماتے ہیں یبنا آدم, اے آدم کے بیٹے. کون سے امام کا فرمان؟ جو ہمارا عنوان چل رہا ہے. فرماتے ہیں یبنا آدم اف عن محارم اللہ تکن عابدن, اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو خدا کی حرام کی باتوں سے بچا لے, بس جب تو بچا لے گا عابد ہو جائے گا. تکن عابدا, نتیجتاً یہ ہوگا کہ جب تو بچائے گا تو عابد ہو جائے گا. ورضا بما قسم اللہ سبحانہ, اور راضی ہو جا اللہ کی تقسیم پر. تکن غنیہ, تو ہو جائے گا غنی. واحسن جوارا من جاورک, تکن مسلمہ, اور اپنے پڑوسی سے اچھا رویہ اختیار کر لے مسلمان ہو جائے گا. محارم سے رک جا عابد ہو جائے گا. خدا کی تقسیم پر راضی ہو جا غنی ہو جائے گا. اپنے پڑوسی سے اچھے تعلقات قائم کر, اخلاق اچھا کر لے مسلمان ہو جائے گا. سلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. تین باتیں مکمل ہو گئیں, سفر کی وضاحت بھی ہو گئی, دعا کی بات بھی آ گئی. ساری دعائیں پڑھیے, مگر یاد رکھیے کچھ دعائیں گڑھی ہوئی ہوتی ہیں. جب تک دعا میں معصوم کی نسبت معلوم نہ ہو, جب تک دعا میں معصوم کی نسبت معلوم نہ ہو تو معصوم کی نسبت کا خیال کر کے دعا پڑھنا غلط ہے. ٹھیک ہے پڑھ لیجئے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن معصوم کی نسبت جب تک نہ ہو تب تک دعا میرے اور آپ کے اختراع کا نام تو ہوگا، عطائے خدا کا نام نہیں ہوگا. تو یہ دعائیں اپنے مقام پر، امام کے فرمان سے پیغام اپنے مقام پر، اور پھر میرے مولا کا معجزہ. یہ پورا عشرہ میرے مولا کے نام سے. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ قحط پڑ گیا، اور قحط کے موقع پر لوگ جمع ہوئے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں، مولا دعا کیجئے، دعا کیجئے کہ پروردگار مشکل کو حل کر دے. بہت سارے واقعات ہیں رحمت کے حوالے سے معصومین کی بارگاہ مقدس کے. ایک واقعہ معصوم کی بارگاہ سے، روایت کا جملہ ہے کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا چاہتے ہو کہ اوپر سے کیا برسے؟ کیا چاہتے ہو کہ اوپر سے کیا برسے؟ آپشن دیے مولا نے، صرف پانی چاہتے ہو یا ژالہ باری چاہتے ہو، یا چاہتے ہو کہ آسمان سے موتیوں کی بارش ہو جائے، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے مولا جو آپ دے دیں گے. لینے والے تو ہمیشہ ہوشیار ہوتے ہیں نا، جو آپ دے دیں گے سب لے جائیں گے، مل ہی تو رہا ہے نا. تو امام فرماتے ہیں لیکن ایک وعدہ کر لو مجھ سے کہ تینوں باتیں ہوں گی مگر موتی اٹھاؤ گے نہیں، مگر موتی اٹھاؤ گے نہیں. بڑی آسان سی مثالیں ہیں. امام نے دستے دعا بلند کیے، پہلے بارش ہوئی، پھر بارش کے بعد برف پڑنا شروع ہوئی، ژالہ باری ہوئی، اور ژالہ باری کے بعد پھر آسمان سے بادل سے موتی گرنا شروع ہوئے. میں حیران ہوں کیا موتی بن سکتے ہیں اگر بارش کا قطرہ زمین پر یہاں پہنچ جائے، سیبی کے منہ کے اندر چلا جائے تو موتی بن جاتا ہے. بس وہ خلق ہے، یہ امر ہے. یہاں آ کر بنتا تو خلق ہوتا، معصوم کا اشارہ اسے وہی موتی سلوان پڑے وہ مرنے والے. ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ جناب کہ کیمیائی مسائل ہیں، کچھ ایسے ذرات شامل ہیں وادی سلام کی مٹی میں کہ جب بھی بارش ہوتی ہے وہاں پر تو وہ کرسٹل بن جاتی ہے، ذرات جو ہیں ریت کے، اور وہ کہلاتے ہیں در نجف. ٹھیک، تو کیمیکل اثرات ہوں تو ایمان لے آؤ گے، معصوم کے اشارے ہوں تو سوچو گے. بس یہی فرق ہے، کوئی حادثے کا نتیجہ ہے، کوئی نسب کے ساتھ ہے. کوئی دنیا کو کہتا ہے حادثہ ہوا تھا، ایک بلاسٹ ہوا تھا، تو جو حادثے کا نتیجہ وہ اور ہیں، اور جو شرافت اور نسب آدم سے رکھتے ہیں وہ اور ہیں. تو امام علیہ السلام کی دعا کے تین اثرات ہوئے. ایک اثر بارش، دوسرا اثر ژالہ باری، اور تیسرا اثر آسمان یعنی بادل سے موتیوں کی بارش. موتیوں کی بارش. کبھی راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ زمانے کمسنی میں میرا مولا چٹان کے پاس بیٹھا ہوا، اور چٹان پہ امام نے اپنے ہاتھوں کو رکھا، چٹان شگافتہ ہوئی، اور چٹان سے دودھ و شہد ملا ہوا باہر آنے لگا. کیا چٹان سے بھی دودھ نکلتا ہے؟ کیا چٹان سے بھی دودھ نکل سکتا ہے؟ کیا نہیں نکل سکتا مگر نکل سکتا ہے؟ چٹان چٹان ہے، پتھر پتھر ہے، پتھر سے پانی نکل جائے بڑی بات ہے، یہ دودھ نکل رہا ہے. کہ بس سمجھ لے دنیا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کل، پھر آنے والے دور میں تمام باتیں سمجھ میں آئیں گی. کہ پروردگار کا اعلان 1400 سال پہلے تھا کہ ہم نے ساری اشیاء کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے جس سے چاہے جو نکال لے. ابھی غالباً 2 دن پہلے ایک ایسی میٹنگ میں روس کے صدر کا خطاب, کچھ بات اچھی لگی تو بیان کر رہا ہوں, صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. اور جینیاتی کورٹ کا ایک عنوان بہت پہلے چلا تھا کہ کسی حیوان کی کاپی تیار کی جائے گی, اب انسان کی بات آ گئی ہے, اب ایسے انسان بنائے جائیں گے, سائنسدان بھی ہوں گے, ڈاکٹرز بھی ہوں گے, اور تمام تر شعبہ جات کے ماہر تیار ہو سکیں گے, یعنی انسان بنائے جائیں گے, سب باصلاحیت انسان بنائے جائیں گے. تو خاص طور سے وہ باقی تمام کی تقریر تو الگ الگ تھی, بڑی کامیابی ہے کہ انسان کے جسم کا جینیاتی کوڈ معلوم کر لیا گیا ہے, اس کوڈ کو استعمال کرتے ہوئے ہم انسان بنا سکتے ہیں, تو بنا لو انسان. کہا لیکن انسان تو بنانا, مگر اخلاق کہاں سے لاؤ گے؟ انسان تو بناؤ گے, اخلاق کہاں سے لاؤ گے؟ یہ اس کے جملے پیوٹن کے, کہتا ہے یہ ایسا نہ ہو کہ تم ایسے انسان بنا کر لے آؤ جو بڑے طاقتور ہوں, جنگوں میں استعمال ہوں, ان کے دل میں خوف نہ ہو, وحشت نہ ہو, بس لڑنا جانتے ہوں. جو لڑنا جانتے ہوں تو انسان کب ہوں گے؟ انسان میں جب تک ہمدردی نہ ہو تو انسان کیسے انسان ہوگا؟ تو آنے والا دور کیا ہونے والا, صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. گرچہ بھی کامیاب ہونا الگ موضوع ہے لیکن برحال ایک بحث ہے. تو ہماری بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ میرے مولا نے, اگر آپ کی دعا میں اتنا اثر ہو تو آپ کے خطبات میں کتنا اثر ہوگا, جبکہ خطبہ خاص موقع اور محل کے اعتبار سے ہے. اور کل ہم جس مقام پہ آپ کو چھوڑ کر گئے تھے وہ مقام تھا الجہاد فی سبیل اللہ, اور کل تک ہم نے بات مکمل کی کہ جہاد اور قتال میں ایک بہت بڑا فرق ہے. قتال کا مطلب ہے مار دو, مسجد صاحب الزمان بم بلاسٹ ہو گیا, اب بم بلاسٹ ہوا یا خود کو حملہ ہوا, مار دو, یہ جہاد ہے؟ نہیں, جہاد نہیں, قتال ہے. یہ جہاد اور ہے, قتال اور ہے. قتال سب کر سکتے ہیں, جہاد صرف علی والے ہی کرتے ہیں. قتال سب کر سکتے ہیں. یاد رکھیے, قتال کے نتیجے میں نہ تو کوئی غازی بنتا ہے نہ شہید بنتا ہے. قتال کے نتیجے میں نہ تو کوئی غازی ہے نہ خود کو شہید ہے, اور جہاد کے نتیجے میں غازی بھی ہے اور شہید بھی ہے. تو غازی ہونا بھی غازی کے ماننے والوں کے لیے ہے, اور شہید ہونا سید الشہداء کے ماننے والوں کے لیے ہے. تم کہاں سے آ گئے؟ اور اب حب عراق میں نہ صحیح, بغض ایران میں صحیح. اب تو ریاض کہتا ہے, کہ بغداد کا ہم ساتھ دیں گے. حب بغداد میں نہ صحیح, بغض تہران میں صحیح. تو یہ تو پرانے آزمائے ہوئے ہیں, ان کے تو اپنے ان پہ یقین نہیں کر رہے, تو بھلا مومن کہاں سے یقین کرے؟ تو بہرحال بات کہاں تک پہنچ جائے گی, پھر اپنے آپ کو لے کے آتا ہوں واپس. الجہاد فی سبیل اللہ پر امام نے اس کی وضاحت کی، صرف جہاد نہیں بلکہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کا جہاد۔ اب اگر صرف سبیل پر بحث کو ہم ڈیپ میں لے جائیں تو شاید یہ پانچ مجلسیں سبیل پہ نکل جائیں گی۔ سبیل کیا ہے، سبیل کسے کہتے ہیں، سبیل بناتا کون ہے، سبیل لگاتا کون ہے، سبیل پر آتا کون ہے، خدا کے راستے ہیں کون سے، یا خدا کے راستے وہ ہیں جو تم نے سمجھے ہیں، یا خدا کے راستے وہ جو خدا نے بنائے ہیں۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان یہ سمجھ کر کہ چلو مسجد کا راستہ کون سا ہے، کہ دو راستے مسجد کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو تم سمجھتے ہو راستہ یہ ہے، اور ایک جو مسجد بنانے والا بناتا ہے کہ راستہ یہ والا ہے۔ جب مسجد کا بنانے والا بناتا ہے تو راستہ وہی صحیح ہوتا ہے، تم بناؤ گے تو تخریب ہوگی، اس نے بنایا تعمیر ہوئی تھی۔ سبیل خدا، سبیل خدا بتائے کون ولی خدا کے بغیر۔ تو حسن بتا رہے ہیں کہ امیر المومنین نے تمہیں دعوت دیے اللہ کے راہ میں جہاد کی، آؤ خدا کا راستہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي عَاجِلْ ذَاكَ مَا تَكْرَهُونَ۔ اب ذرا سی وضاحت، وَإِنْ كَانَ فِي عَاجِلْ، عَيْن سے عَاجِلْ، اگرچہ ابھی تک تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اگرچہ ابھی تک تم اس کو ناپسند کرتے ہو، ایک لفظ عاجل، ایک تکرہون۔ عاجل کسے کہتے ہیں، موجودہ کسی وقت، جیسے اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگار امام کو ابھی بھیج دے۔ قسم بخدا ترجمہ سمجھ کے دعا مانگیے، امام کو کل نہیں بھیجنا، جمعے کو نہیں بھیجنا، دس محرم کو نہیں بھیجنا، پانچ علامتیں پوری ہونے کے بعد نہیں بھیجنا، عجل، ابھی بھیج دے۔ ابھی بلا تو رہے ہو، ابھی تیار بھی ہو، ابھی بلا تو رہے ہو، ابھی تیار بھی ہو۔ جب آپ یہ کہیں گے تو پھر سوچے گا بولنے والا، میں نے بولا کہ صلوات پڑھے محمد والے، تیار بھی ہو ابھی تو شادی کرنی ہے بچوں کی، ابھی تو گھر واپس جانا ہے، مولانا ابھی تو مجلس میں آئے، ہاں جب جب امام، تو پھر عاجل مت کہو، پھر عجل کیوں کہتے ہو؟ عجل کہنے کا مطلب گھر جانے کی بات نہیں ہے، جو یہ سوچ کر کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، سوچ کر کہے کہ اگر آفس میں کہتا ہے تو آفس میں اگر امام آ گئے تو، اگر مجلس میں بیٹھ کے پڑھتا ہے اور مجلس میں امام نے بلایا تو، نہ گھر کی بات، نہ کاروبار کی بات، نہ آفس کی بات، نہ بچوں کی بات، عجل کا مطلب تو ابھی ابھی۔ مثال آپ کو دوں، پیاس لگی ہو آپ کو، پانی کل ملے گا، تو ابھی یہ خلاف عقل ہے، پیاس ابھی ہے تو پانی ابھی چاہیے۔ اگر امام کی طلب واقعی پیدا ہو گئی تو امام کل نہیں آج چاہیے، اور جب طلب اس طرح کی ہو جائے تو پھر عطا بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ ابھی چونکہ طلب نہیں ہوئی پائی، نہیں ہو پائی ہے، تو عطا کیسے ہو جائے؟ خدا بھی جانتا ہے، کہہ تو رہے ہیں جل، یہ تیاری مکمل نہیں ہے۔ میں کیا جملہ استعمال کروں، کبھی کبھی گھر کی خواتین یہ بحث کرتی ہیں، بڑی جلدی مچاتی ہیں اور اپنے شوہروں کو کھڑا کر دیتی ہیں. چلیے خود ابھی لگی ہیں تیاری کرنے میں, تیار نہیں ہیں چلیے. لیکن عجیب بات, وہی انداز میرے اور آپ کا کہ امام کو بلا تو رہے ہیں تیار نہیں ہیں, اور جس دن تیار ہو گئے. دیکھیے ایک تو امام خود آئیں گے, آپ بلائیں یا نہیں بلائیں ان کو تو آنا ہی آنا ہے. اگر وہ بغیر بلائے آ گئے تو میرے اور آپ کے ثواب میں کمی ہو گئی. آئیں گے تو صحیح, اب آپ کے بلانے پر آئیں یا بغیر بلائے آئیں. اگر آپ کے بلانے پر آئے تو پھر آپ کے مہمان ہوں گے, اگر آپ کے بلانے پر آئے, اور اگر آپ کے بن بلائے آئے تو پھر آپ ان کے رحم و کرم پر ہوں گے. اللہ اکبر. میں نے بہت ہی اختصار سے دونوں قسم کے نتیجے جملے میں شامل کر لیے. سلوات پڑھے محمد والے. وَإِن كَانَ فِي عَاجِل, اگرچہ تم اس جہاد کو, جہاد کا مسئلہ کیا ہے کہ جہاد کی ابتدا مشکلات ہیں, گھر سے نکلو, اٹھاؤ تلوار کو, گھوڑے کو آمادہ کرو. گھر کا آرام گیا, گھر کے کھانے کا انداز گیا, بچوں کے درمیان بیٹھنے کا ماحول گیا, شریک حیات سے بیٹھ کے باتیں کرنے کا وقت گیا, اب گھر کی تمام آسائشیں ختم. اب کہاں نکل پڑے, باہر نکل پڑے. اب گھر نہیں ہے, اب میدان ہے, اب بچے نہیں ہیں, تلواریں ہیں, شریک حیات نہیں ہے, اب سامنے مد مقابل ہیں. اس لیے امام فرماتے ہیں وَإِن كَانَ فِي عَاجِل ذَاكَ مَا تَكْرَهُونَ, گرچہ تم اسے ابھی تو ناپسند خیال کرتے ہو. فَإِنَّ فِي أَجَلِهِ, اب یہ الف سے ہے, فَإِنَّ فِي أَجَلِهِ مَا تُحِبُّونَ إِنشَاءَ اللَّهِ, لکھا ہوا اس کے اندر إِنشَاءَ اللَّهِ. فَإِنَّ فِي أَجَلِهِ, پس جب یہ جہاد کا نتیجہ سامنے آئے گا, اجل ہی, کچھ دیر کے بعد, دو دن کے بعد, ایک ہفتے کے بعد, پانچ دن کے بعد, ایک مہینے کے بعد, فَإِنَّ فِي أَجَلِهِ مَا تُحِبُّونَ, تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم پسند کر رہے ہو. یہ تو ہر عمل کے اندر ہے, مشقت پہلے ہے سوائے گناہوں کے, لذت پہلے ہے, تعب بعد میں ہے. عبادات میں کیا ہے, تعب پہلے ہے, راحت بعد میں ہے. اٹھئے نماز شب کے لیے, مشقت پہلے ہے, ثواب بعد میں ہے. رکھیے روزہ, مشقت پہلے ہے, ثواب بعد میں ہے. کیجئے گناہ, مزہ پہلے ہے, عذاب بعد میں ہے. ایسے ہی ہے نا. امام فرماتے ہیں ابھی تم سمجھ رہے ہو جہاد کون جائے گا اور کیسے کیسے مولا کے چاہنے والے گزرے. مولا سے کہتے تھے مولا ابھی تو گرمی کا مہینہ ہے, ذرا گرمی کچھ کم ہو لے, مجھے ایسے ایسے کربلا کے زائرین ملے. کہتے ہیں مولانا ابھی تو اربعین میں سردی بہت ہوتی ہے, کہاں جائیں گے, ذرا موسم بہتر ہو جائے. میں کہتا ہوں موسم بہتر ہو جائے گا, ضمانت دے دو کہ تم زندہ بھی رہو گے. اے سردی کے خوف سے کربلا کی زیارت کو چھوڑنے والے, اے گرمی کی شدت کے خوف سے کربلا کی زیارت کو مؤخر کرنے والے, یہ تو بتا دے. یا وہ کبھی کبھی امام کے حالات و واقعات میں خاص طور سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام, ابھی کہاں چلیں گے, ابھی تو فلاں فصل کھڑی ہے, کٹ جائے پھر چلیں گے. اس زمانے کے لشکر والے تھے, یہ زمانے کے لشکر والے ہیں. مولا ابھی مجلس میں حلیم تو بڑھ جائے پھر چلیں گے. مولا ابھی کچھ بھی نہیں کیا ہے, ابھی تو اکاؤنٹ کھولا تھا,
ذرا کم از کم منافع مکمل تو ہو جائے. امام نے دو باتیں مکمل کی. پہلی بات, جہاد فی سبیل اللہ میں ابتدا ما تکرہول, جو تمہیں ناپسند ہے, مگر جہاد کا نتیجہ ما تحبول, جو تمہیں پسند ہے.
چلیے بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, شاید عبادات اور اعمال تو اپنے مقام پر آپ کے علم میں ہیں. گھر میں جب کھانا پکتا ہے نا, تو پکا ہوا کھانا بڑا اچھا لگتا ہے. جب کھانا پک رہا ہوتا ہے, جب پیاز کٹ رہی ہوتی ہے, جب گوشت دھل رہا ہوتا ہے, اور ہاتھ میں گوشت کے دھونے کی وجہ سے خاص قسم کی اسمیل ہاتھوں میں آتی ہے, جب پیاز کٹتی ہے, تو آنکھوں میں اس کی تیزی آنسو لے آتی ہے, لیکن جب پک کر تیار ہو جائے تو بڑا اچھا لگتا ہے. بس سمجھیے, جہاد کی ابتدا کھانا پکانا ہے, اور جہاد کی انتہا کھانا کھانا. خلوات پڑے محمد والے, ارے آپ کو تو پکا پکایا ملتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن پکانے والے سے پوچھئے کہ پکانا آسان ہے کھانا آسان ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا ما تکرہول, مگر کچھ عرصے کے بعد, چونکہ یہ پہلی جنگ ہے منافقین سے جو جنگ شروع ہوئی, تین جنگیں معروف ہیں نا, جمل, صفین, نہروان. تو جمل پہلی جنگ ہے, مولا متقیان کے حکومت کے سنبھالنے کے بعد یہ پہلی جنگ ہے. تو لہٰذا ان افراد کو اندازہ نہیں ہے, یہ کون سے افراد ہیں, یہ ان جنگوں میں شریک نہیں ہوئے جو احد و بدر و خندق و خیبر تھیں, تو انہیں کیا خبر. بس یہ سمجھتے ہیں کہ کون نکلے گا, زحمت ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ گھبراؤ مت, انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ کر امام نے وہ حق ادا کر دیا. امام خوب سمجھتے تھے کہ سامعین میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا بیٹھا ہوا جیسے اللہ کے رسول کا خواب کہ میں حج کو عمرہ کر رہا ہوں احرام پہنے ہوئے, اور اس سال عمرہ نہ کر سکے تو لوگوں نے شک کر دیا کہ آپ تو بڑی بات کر رہے تھے کہ ہم احرام پہن کر طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں, اب کیا بات ہو گئی. اس لیے امام نے آخر میں جملہ کہا انشاءاللہ, اگر کوئی اللہ کی شاہ کو سمجھ لے تو شاہ خدا, شاہ آل محمد کی طرف. لیکن مجھے ایسے بھی لوگ ملے آج کل کہتے ہیں انشاءاللہ مت کہو, انشاء علی کہو. یہ ممبر سے پڑھا گیا ہے, اب ہمارے ممبر دیکھیں, میرے مولا کو جو خدا کے مقابلے پر لائے تھے وہ ہم نہیں تھے, اور نہ ہم ہیں, ہم اللہ کو اللہ کے مقام پر, مولا کو مولا کے مقام پہ سمجھتے ہیں. وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ, وما یشاء اللہ نہیں ہے شروع میں, بڑا فرق ہے. وما تشاؤنا, اور تم نہیں چاہتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے. یعنی تم اللہ کی چاہت کو اختیار کر لیتے ہو. الفاظ یہ نہیں ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا سوائے اس کے جو تم چاہتے ہو. جملہ پلٹ دیجئے، فما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ، میں اللہ کے بعد اللہ کا نام ہے. تم نہیں چاہتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں چاہتا سوائے اس کے جو تم چاہتے ہو. بات کو لوگوں نے الٹا کر دیا ہے، اس لیے کہتے ہیں انشاء اللہ کہو. اللہ اکبر، یعنی آل محمد خدا کی مشیت کے ظرف ہیں، خدا آل محمد کی مشیت کا ظرف نہیں ہے. بات یہاں تک اس لیے پہنچ گئے کہ امام نے انشاءاللہ فرمایا تھا، تو میں نے اس کو اس لیے واضح کر دیا کہ جب امام فرماتے انشاءاللہ تو کیا کوئی امام سے بڑا ہو گیا؟ ارے حسن مجتبیٰ کے الفاظ علیہ السلام، آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ، اور آج کا کوئی ماتم دار کھڑا ہو کر کہے انشاءعلی، تو کیا حسن سے بڑے ہو گئے؟ کہ تم نے علی کو پہچان لیا، بیٹا نہ پہچان سکا، پھر خدا کو چاہیے تمہیں امام بنا دے. الوات پڑھے محمد والے محمد. مولا تو کرے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اور اب وقت کی کمی دیکھتے ہوئے بات کو یہاں روکتا ہوں، اور کل سے فضائی شروع ہو رہی، کل سے فضائش، ابھی فضائل پڑھے گا، کل سے شروع ہوں گے فضائل اس خطبے میں، تو امام نے اپنے بابا کے فضائل پڑھے. سنو لسان حسن سے کہ مقام علی کیا ہے. کوئی کیا بیان کرے گا،
سلامت رہیے،
کوئی کیا سمجھے گا؟ قسم بہ خدا سمجھ خلق نہ ہوئی تھی تب بھی علی تھے. سمجھ خلق نہ ہوئی تھی تب بھی علی تھے، سمجھ نہ رہے گی تب بھی علی رہے گی. اور آج کی حد تک خطبے کو یہاں روکتا ہوں، اور چونکہ میں نے آغاز کیا جناب زید کے نام سے، جناب زید کی خدمات، جناب زید کی محبت، جناب زید کی شہادت، یہ لازم ہے کہ صاحبان ایمان جناب زید کا ویسے ماتم کریں جیسے کہ عزادار کرنا چاہیے، کہ جناب زید کی محبت اہل بیت کی محبت کا ایک سلسلہ ہے، تسلسل ہے. گرچہ جناب زید کے حوالے سے آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ کس نے ساتھ دیا، کس نے ساتھ چھوڑ دیا. اتفاق سے آپ نے بھی شاید آپ آج پروگرام شاید دیکھا ہو، ایک پروگرام جو ایک پرائیویٹ چینل سے آتا ہے، اور ہر مخصوص تاریخ میں وہ شخصیت کے عنوان سے پروگرام کرتے، تو جہاں بات آئی اس لفظ پر کہ جناب ابو حنیفہ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو وہیں پر وہ جو ہوسٹ تھا اس نے بات کو گھما دیا کہ نہیں بول سکتے بیٹھ کر، تو وہ تو پڑھ رہے تھے کہ ابو حنیفہ نے کس طرح جناب زید کی شان کو بیان کیا، جناب زید کی عظمت کا اعلان کیا. اگر صاحب عظمت زید نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کرتے؟ بہت غور کیجیے گا. اب میں ڈیپ میں کہاں جاؤں، خالی اشارہ کرتا ہوں. جو کہتے ہیں کربلا کے میدان میں کس نے ساتھ دیا، خط لکھ کے کس نے بلایا تھا، کس نے ساتھ چھوڑ دیا. ارے زید ایک سیمپل ہیں کربلا سمجھنے کے لیے، کس نے ساتھ چھوڑا تھا بیعت کے بعد. زید ایک مثال ہیں، مثال. چھوڑا کیوں ساتھ، وہ آپ کے علم ہے، اشارہ کر دو کہ حکومت کا طریقہ ہے. جیسے حاکم شام نے اللعین ابن اللعین نے جب یہ سنا کہ مولائے متقیان کی شہادت کے بعد اب خلافت راشدہ امام حسن کے ہاتھ میں آ گئی، تو اس کو اتنا خوف محسوس ہوا کہ علی سے پھر بھی نمٹنا آسان تھا. میں الفاظ اس کے خیالات تاریخ پڑھنے کے بعد صرف بیان کر رہا ہوں کہ مولائے متقیان کے معاملات ذرا مختلف تھے. میں نے غالباً دو دن پہلے بھی اشارہ کیا تھا. اب جب حسن کی بیعت ہو رہی ہے علیہ السلام تو بڑا مشکل ہے، لیکن ہمت نہیں ہاری، یہ شیطان کا مزاج ہے، ہمت نہیں ہارتا. جب شیطان شیطان ہو کر ہمت نہیں ہارتا تو خدا والے ہو کر کیوں تھک جاتے ہیں؟ شیطان نے ہمت نہیں ہاری. لعین ابن اللعین نے کہا کرنا کیا ہے؟ اب حسن پہ کوئی الزام نہیں ہے، تو کرنا کیا ہے؟ کہے گی راستہ ہے، عبید اللہ ابن عباس کو 500,000 درہم امام کے لشکر کا سب سے بڑا کمانڈ کرنے والا، یوں کہیے امام کے لشکر کا آرمی چیف، 500,000 درہم عبید اللہ ابن عباس کو بھجوا دیے. کہ اتنے ہی اور دوں گا اگر تو حسن کا ساتھ چھوڑ دے. اور رشوت ملی صبح کی نماز سے پہلے، رشوت ملی صبح کی نماز سے پہلے، اور صبح کی نماز کی امامت کے لیے عبید اللہ ابن عباس غائب. ایک کام جو کیا گیا خاص طور سے، اب بات اس لیے یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ جناب زید شہید کے لشکر میں شامل ہونے والے الگ کیسے ہوئے. باقاعدہ امام اعظم کا جب خطاب حکومت وقت نے انہیں دے دیا، حکومت وقت نے جب امام اعظم کا خطاب دے دیا تو انہوں نے زید شہید کا ساتھ چھوڑ دیا. اور ان کے ساتھ چھوڑنے کی بنیاد پر تو کوفے کے حالات تبدیل ہوئے. کہتے ہیں کہ تقریباً 300 لوگ باقی رہ گئے، باقی سب ساتھ چھوڑ گئے. زید لیکن کیا صاحب کردار تھے، کیا لہن تھا تلاوت قرآن میں، کیا تمام قراتوں پر آپ کا انداز مہارت تھا، صاحب تقوی. میرے چوتھے امام کے براہ راست بیٹے، پانچویں امام کے براہ راست بھائی، چھٹے امام کے چچا جناب زید. اور روایات میں آپ کے بہت سارے فضائل بھی بیان ہوئے. اور امام نے دعائے خیر میں یاد بھی کی جناب زید. لیکن کس شدت کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا؟ کہتے ہیں پیشانی پر تیر مارا گیا تھا، اس کی شدت سے آپ شہید ہوئے. اور جب آپ کی لاش کو دفن کر دیا گیا اور دفن کر کے دریائے فرات کا پانی اوپر سے جان بوجھ کر چلایا گیا کہ تاکہ نشان قبر کسی کے علم میں نہ آئے، ان دفن کرنے والوں میں ایک شخص ہے سندی جو غلام ہے، اس نے یہ پورے قبر کا نشان آگے گورنمنٹ کے افراد تک پہنچا دیا. پھر جناب زید کی میت کو قبر سے نکالا گیا اور نکال کر کہتے ہیں سولی پہ لٹکایا گیا. ظلم یہ کہ سید کے بدن سے لباس نوتا گیا، ستم یہ کہ خدا کی طرف سے جو انتظام تھا وہ اپنے مقام پر رہا، لیکن کہتے ہیں 18 مہینے یا 4 سال کی مدت تک جناب زید درخت پہ لٹکے رہے. پھر بعد میں آپ کے جسم کو اتار کر آگ لگا دی گئی، رونے والوں یہ کربلا کا تسلسل کہوں تو شاید غلط نہ ہو، یہ سید ہے، یہ سید سجاد کا بیٹا ہے، یہ 42 سال کا وہ عاشق حسین ہے، یہ وہ عاشق آل محمد ہے جس نے خون حسین کے انتقام کے لیے آل محمد کا حق آل محمد تک پہنچانے کے لیے تلوار کو اٹھایا تھا. لیکن عزاداروں، مجھے دل چاہتا ہے کہ میں آج اگر چوتھے امام کے بیٹے کا ماتم کریں گے تو آج حسن کے لال کا ماتم بھی کر لیں. یہ 42 سال کے تھے، وہ 13 سال کا تھا. یہ اتنا کم سن تھا کہ اسے گھوڑے پر اٹھا کے بٹھانا پڑا. یہ ایسا کم سن تھا کہ میدان کربلا میں جب آیا تو حمید ابن مسلم کہتا ہے مجھے یاد ہے، اتنی سادگی تھی کہ اس کے بائیں پیر میں جو نالین تھی اس کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، جھک کے تسمہ اپنا جوڑنا چاہتا تھا حالت جنگ میں. کہتے ہیں لیکن میدان کربلا میں اس 13 سال کے شہزادے کی آمد ایک ایسا عنوان تھی کہ امام نے اس کو یتیموں کا لباس پہنا دیا تھا. رونے والو، اس سن جملے بیان کروں گا، یہ امام مصطفیٰ کا اشرہ ہے نا. اس اشرے میں رونے کے لیے ایک ماں بھی آئی ہوگی. ہائے قاسم، یاد دلا دوں ابھی تک قاسم کا سر دفن نہیں ہوا ہے. آج سفر کی 2 تاریخ ہے، سفر کی 2 تاریخ ہے، مگر قاسم کا کٹا ہوا سر نو کے سنہ پر ہے. قاسم حسن کا لال نو کے سنہ پہ سر کٹا ہوا سوار ہے. رونے والوں، قاسم نے میدان کربلا میں کیا کمال کیا آپ کے لیے بہت بار پڑھتے ہیں، خالی ایک جملہ پڑھوں گا کہ جو جناب قاسم سے میرے مولا نے وصیت فرمائی تھی امام حسن کے الفاظ سے، بنیا قاسم ادرک امک الحسین، بیٹے قاسم اپنے چچا حسین کا ساتھ مت چھوڑنا. ایسا ساتھ دیا کہ کربلا کے میدان میں یا غریب زہرا پامال ہوا یا حسن کا لال پامال ہوا. بس ایک فرق ہے، غریب زہرا پامال ہوئے شہادت کے بعد اور حسن کا لال پامال ہوا زندہ جیتے تھے. اسی لیے کبھی آواز دائیں طرف سے آتی تھی اور کبھی آواز بائیں طرف سے آتی تھی. کیا سبب تھا کہ گھوڑوں کے پیروں میں لپٹا ہوا بدن نازنی کبھی دائیں چلا جاتا تھا کبھی بائیں آتا تھا اور بچہ چلاتا تھا چچا درکنی، چچا میری مدد کو آئی ہے، چچا میری مدد کو آئی ہے. رونے والوں، رونے والوں، جناب قاسم کو یاد کرتے جانا، فریاد کرتے جانا، بدن میں جہاں جہاں درد ہو ان آنسوؤں کو بدن پہ لگانا کہ قاسم کا پورا بدن پامال ہوا ہے، اور ایسے پامال ہوا ہے کہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. رونے والوں، رونے والوں، میرے مولا حسین کا لاشا پامال ہوا تھا، صرف 10 گھوڑے تھے نا، 10 گھوڑے تھے کہ جن کے پیروں میں لوہے کے نال لگائے گئے تھے. ارے قاسم کے جسم کو پامال کرنے والے گھوڑوں کی تعداد کسی نے لکھی نہیں ہے، پورا مجمع تھا. کبھی عباس کو دیکھ کے بھاگتا تھا، کبھی حسین کو دیکھ کے بھاگتا تھا، مجمع گھوڑے سواروں کا، درمیان میں 13 برس کا شہزادہ. رونے والوں، رونے والوں، کربلا میں ایک خطیب مجلس سے ادب پڑھا کرتے تھے، روتے سرکار سید الشہدا پر، آغا مہدی خراسانی مجلس پڑھ رہے تھے، اور مجلس پڑھتے پڑھتے ایک مصیبت پڑھنے لگے، کہتے ہیں جب میرا مولا قاسم کی لاش کے ٹکڑے لے کر آیا تھا اور گنج شہیدا جہاں تمام لاشیں جمع کیے تھے، اکبر کی لاش اور قاسم کے ٹکڑوں کے بیچ میں میرا مولا بیٹھ گیا تھا، ایک ہاتھ اکبر کی لاش کر رکھا تھا، ایک ہاتھ قاسم کے بدن پامال کر رکھا تھا، رب کی بارگاہ میں فریاد کی، پروردگارا حسین غریب ہو گیا، پروردگارا میرا اکبر نہ رہا، میرا قاسم نہ رہا۔ رونے والوں، روایت پڑھنے کے بعد بہت گریا ہوا، آپ یہاں روئے ہیں، وہ کربلا میں اتنا ماتم ہوا کہ لوگ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ بعد میں جب یہ ذاکر اپنے قیام گاہ پر پہنچے تو حالت خواب میں دیکھا معظمہ آئی ہیں، معظمہ آئی ہیں، ایک ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، ایک ہاتھ اپنے پہلو پر رکھے ہوئے، فرماتی ہیں اے ذاکر آئندہ یہ روایت حرم میں مت پڑھنا۔ کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا معظمہ میں حرم میں تو کیا، میں کسی مقام پہ نہیں پڑھوں گا، اگر روایت غلط ہو کسی مقام پہ نہیں پڑھوں گا۔ کہتی ہیں روایت غلط نہیں ہے، جب سے تو پڑھ کر آیا ہے نا میرے بیٹے کو ہوش نہیں آ سکا ہے۔ واہ غربتا، واہ محمدا، جب میرا مولا قاسم کے ٹکڑے اٹھا کر لایا اور ماں کو آواز دی، آئیے بھابی قاسم واپس آ گیا، ہمارا سلام ہو ام القاسم پر۔ حیران ہے بیٹا آیا تو ہے کہاں پر، نہ تو گود میں دکھائی دیتا ہے، نہ کاندھے پہ دکھائی دیتا ہے، نہ گھوڑے کی پشت پہ دکھائی دیتا ہے، مولا لائے تو کہاں پر لائے ہیں، جب امام نے گٹھی کو رکھا۔ رونے والوں، 13 برس کے لاش کے ٹکڑے کتنے تھے، ایک گٹھری میں پورا جسم آ گیا، امام نے گٹھی کو کھولا، ارے ماں گر پڑی، قاسم کی پیشانی چوم کے فرمایا بیٹا دادی زہرا کو سلام کہہ دینا، کہنا کہ بیوہ کے پاس تو ایک ہی تھا، اگر اور بھی ہوتے تو نام حسین پر۔
ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار جناب قاسم کے ایک 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 عضو بدن جو پانا ہوا تھا، ایک ایک ٹکڑے بدن کا واسطہ میرے مولا، جتنے لوگ آئے ہیں نا، اور یتیم پہ یتیم کی تو دعا خاص قبول ہوتی ہے، اور یہ تو حسن کے لاج ہیں، حسین کے نور نظر ہیں، ارے زینب نے آغوش میں پالا ہوگا، عباس نے بڑی محبت سنبھالا ہوگا، سب کو پرسہ پیش کرتے ہوئے آئے پروردگارا، ہر شہید کی لاج دفن ہو جاتی ہے، لیکن ہائے قاسم کا کٹا ہوا سر کبھی شام رہا، کبھی دربار میں لایا گیا، ماں دیکھتی رہی۔ پروردگار واسطہ آل محمد کا، میرے مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ آل محمد کا، دنیا بھر میں تمام ماتم داران کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔